الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، کئی منگلوں سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص وعظ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو مواعظ چھپے ہوئے ہیں وہ تقریباً 350 ہیں، جو 32 جلدوں کے اندر ہیں. سارے ہی مواعظ بڑے نافع اور مفید ہیں اور اصلاح و تربیت کے لیے اکثیر ہیں، سبھی کا مطالعہ ہونا چاہیے. ان میں سے 3 واعظ خاص الخاص ہیں، ان کو مواعظ ثلاثہ کہا جاتا ہے، مواعظ ثلاثہ کے معنی 3 واعظ. یہ 3 واعظ حضرت کے سارے مواعظ کا خلاصہ نچوڑ ہے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا لب لباب ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مزاج و مذاق کا آئینہ ہے. ان میں سے ایک واعظ ہے طریق القلندر، قلندر کا طریقہ. اس واعظ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور اس واعظ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مختصر طور پر مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. اس کے بعد جو مسلمانوں کی سب سے اعلی قسم ہے، جو 5ویں قسم ہے، پھر اس کو بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہے. مختصراً پھر عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ بس وہ نام کے مسلمان ہیں، ان کی زندگی میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس ایمان ہے اور مسلمانوں جیسا ان کا نام ہے، کام کوئی مسلمانوں جیسا نہیں ہے، دین کے مطابق کوئی عمل ان کی زندگی میں نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی سب سے کم درجے کی قسم ہے اور سب سے گھٹیا قسم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اور جو اس میں داخل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی توفیق دے. اور دوسری قسم ان مسلمانوں کی ہے کہ جو مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، بزرگ کہلانے کی نیت سے کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اونچا ہونے کی نیت سے کرتے ہیں، اس نیت سے عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے معتقد بنیں، ان کو اپنا شیخ اور مرشد سمجھیں، ان کی تعظیم اور ان کا احترام کریں، ان کو بزرگ سمجھیں. ایک قسم یہ ہے، یہ عمل تو کرتی ہے یہ قسم، لیکن ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور بجائے عمل کا ثواب ملنے کے الٹا ان کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہے. یہ دوسری قسم ہے مسلمانوں کی. اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور اخلاص سے بھی کرتے ہیں، اور اخلاص سے بھی عمل کرتے ہیں لیکن بس ظاہری اعمال پر عمل کرتے ہیں. ہمارے دین میں دو قسم کے اعمال ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور دوسرے اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. بس وہ ظاہری اعمال پہ عمل کرتے ہیں، باطن کے اعمال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. دل میں حسد بھرا ہوا ہے، بوز بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، حب جاہ بھری ہوئی ہے، پرواہ نہیں ہے بالکل. باطن کے اندر زہد ہونا چاہیے، ورا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ماسیو اللہ پہ غالب ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تحمل کی عادت ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو باطنی اعمال پر بالکل بھی ان کا عمل نہیں ہے. یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم اللہ بچائے ان مسلمانوں کی ہے کہ جن کا ظاہر پر تو عمل بالکل بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکات بھی نہیں دیتے، شکل و صورت بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو باطن ہے بس وہ اعمال سے بھرا ہوا ہے، بس وہ جھوٹ موٹ باطنی اعمال پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے بس، باطنی اعمال پر بھی کوئی عمل نہیں ہے ان کا. کیونکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ ظاہری احکام پر بھی عمل کرو، باطنی احکام پر بھی عمل کرو. اب ظاہر میں تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، باطن کے بارے میں دعویٰ ہی دعویٰ ہے. تو یہ چوتھی قسم ہے مسلمانوں کی. اس کے اندر جاہل پیر آتے ہیں، جاہل پیر، جاہل مرید، جاہل پیر اور جاہل مرید، اس قسم کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جاہل پیر مرید کا ایک قصہ بھی لکھا ہے، اور اسی واز میں آخر میں بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جاہلوں کا جاہل پیر تھا، کافی دن کے بعد وہ اپنے مریدوں کے یہاں گیا، تو مریدوں نے دیکھ کر کہا پیر صاحب سے کہ حضرت آپ تو بہت دبلے اور کمزور ہو رہے ہو، کیا بات ہے آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو جاہل پیر نے کہا کہ میں کیوں نہ کمزور ہوں، تمہاری طرف سے نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، سارے نیک اعمال تمہاری طرف سے کرتا ہوں، اور کل صلات بھی مجھے چلنا ہے، تو تمہیں آخر بخشوانا ہے نا، تو ساری ذمہ داری تو میرے اوپر ہے، تو میں اپنا بھی کرتا ہوں تمہارا بھی کرتا ہوں، تو کمزور نہیں ہوں گا تو کیا ہوں گا. تو جب یہ انہوں نے سنا تو بڑا خیال ہوا، یار ہمارے پیر صاحب تو بڑے ہمارے وجہ سے بڑے محنت اٹھا رہے ہیں، بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں. جوش میں اگر اس نے کہا کہ پیر صاحب میرا وہ دھان کا کھیت آپ کو ہدیہ، اب پیر صاحب ہوشیار بھی دے، उसने कहा इसने धान का खेत तो दे दिया, कब्जा तो दिया नहीं है, और हिबा तो शरीयत में जब मोतबर होता है जब अमली कब्जा साथ हो, लिहाजा कब्जा करना चाहिए, तभी तो हिबा मुकम्मल होगा, और हिबा मुकम्मल होगा तो मेरी मिल्कियत पूरी होगी। उसने कहा भाई वो क्या कहते हैं खेत की दरे कब्जा तो कराओ। अरे चलो अभी कब्जा करा देता हूँ। अब जो चावल के खेत होते हैं ना उसके जो रास्ता होता है दरियान में चलने का वो पतला होता है, और आप जानते हैं एक एक गज पानी होता है दाएं भी और बाएं भी, जिसकी वजह से वो जो पतला रास्ता होता है वो भी कीचड़ से चिकना हो जाता है। अब वो पीर साहब पहले ही कमजोर थे, तो उसने जिसने खेत दिया था उसने कहा कि चलो जी मैं अभी कब्जा दे देता हूँ आपको। अब पीर साहब आगे आगे और मुरीद साहब पीछे पीछे, आगे चलते चलते वो उनसे चला ना जाए, कभी इधर पांव फिसले कभी इधर पांव फिसले, एक जगह ऐसे जोर से पांव फिसला कि पीर साहब धड़ाम से पानी खेत में गिरे। पीछे से उसने लात मारी, मुरीद ने लात मारी कि झूठा किस्म का पीर, इतनी मोटी पगडंडी पे चला ना गया, पुलिस रात पे क्या चलेगा, इतनी मोटी पगडंडी पे तेरे चला नहीं गया, और तू कहता है मैं पुलिस रात पे चलूंगा, कैसे चलेगा तू, यहां से चला नहीं जा रहा तेरे से। अब पीर साहब कभी चले नहीं थे ऐसे चिकनी और कीचड़ वाली जगह पे, वो धाम से नीचे गिरे तो उसने भी पीछे से गिला था कि मैं नहीं देता अपना खेत तुझको। समझते जाहिल भी ऐसे होते हैं। तो ये चौथी किस्म है मुसलमानों की कि बहुत दुनिया में जाहिल मुरीद जाहिल पीर, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए। हजरत के मवाइज में बड़े इन लोगों के वाकयात मशहूर हैं। तो ये चौथी किस्म है मुसलमानों की। इसके बाद पांचवी किस्म बयान फरमाई है जो सबसे आला है, और अल्लाह ताला ने उसका कुरान शरीफ में भी जिक्र फरमाया है कि पांचवी किस्म मुसलमानों की वो है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, मुसलमानों की जो सबसे आला किस्म है उनके अंदर कमाल ये है और उनके अंदर खूबी ये है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाते हैं और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत फरमाते हैं। ये है पांचवी किस्म जिसके हासिल दो बातें, जिसका खुलासा दो बातें हैं कि ये जो पांचवी किस्म के मुसलमान हैं ये दिलो जान से अल्लाह ताला के सच्चे आशिक हैं, इनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी हुई है, और वो शेर का मिसदाक है कि बस इतनी सी हकीकत है हमारे दीनों ईमा की कि वो जाने जहां पे आदमी दीवाना हो जाए, तो अल्लाह ताला के दीवाने और सच्चे आशिक हैं। या इस शेर का मिजदाक है कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरजू है। उनके दिल में बस अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी हुई है और वो अल्लाह ताला के सच्चे आशिक है। अल्लाह ताला हम सबको भी ये नसीब फरमाए, ये किस्म नसीब फरमाए, और इसमें हमको भी अपने रहमत से दाखिल फरमाया। एक तो उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी हुई है, दूसरे ये कि दिन रात जाहरी तौर पर भी बातें तौर पर भी वो अमल पैरा है, उनका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक है, शक्ल भी सुन्नत के मुताबिक है, पूरी दाढ़ी रखते हैं, मूछे सुन्नत के मुताबिक है, सर के बाल शरीयत के मुताबिक है, सर पे टोपी है या अमामा है, कुर्ता है या कमीज है, शलवार है तो टखने से ऊपर है, टखने से नीचे नहीं रखते हैं, लुंगी तैमा दे तो वो भी टखने से ऊपर है, लिबास भी सुन्नत के मुताबिक है, शक्ल भी सुन्नत के मुताबिक है, और जो जाहरी अहकाम है और जो सुन्नत है सब पर उनका अमल है, और अमल एक दिन दो दिन नहीं, अमल करने में भी पक्के हैं वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं इस्तकामत, कि अल्लाह ताला ने उनको इस्तकामत से नवाजा है और इस दीन पर मजबूती के साथ जमे हुए हैं, वो जाहरी तौर पर भी मजबूती के साथ जमा है और बातनी तौर पर भी मजबूती के साथ जमा है, तो अमल करने में बड़े ही पक्के, محبت میں سچے، عمل میں پکے، یہ خلاصہ ہے. یحبہم و یحبونہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی لوگ دوسری بشارت کے مستحق ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. سارے دین و ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے صاحب ایمان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. تو جس سے اللہ پاک راضی ہو گئے اس کا بیڑا پار ہے، اس کی کشتی پار ہے بس. تو یہ جب ہوگا، جب دو باتیں جمع ہوں گی، کہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، ماسیو اللہ کی محبت ہے یا تو دل سے نکل جائے یا مغلوب ہو جائے، غالب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. اور ظاہری طور پر بھی جو احکام اس سے متعلق ہیں ان پر عمل ہو، باطنی طور پر بھی اس کام، اس کے باطن سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام متعلق ہیں ان پر عمل ہو، اور یہ عمل دائمی ہو، مداومت ہو اس کے اندر. یہ جو مداومت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صحبت سے عطا فرماتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس پانچویں قسم کے مسلمانوں کا. اس پانچویں قسم کے مسلمانوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتیں حضرت نے یہاں پر واضح میں فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتے ہیں، تو اس کا حضرت نے طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے. جتنا زیادہ کسی شخص کا سنتوں پر عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو محبوب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی خاطر اللہ پاک نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، بس تم ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا لو، ان جیسا اپنے آپ کو بناؤ اور ان جیسا بنانے کی کوشش کرو. اب جو جتنا ان کا جیسا بن جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا، ظاہر بھی ویسا ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باطن بھی ویسا ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تھا، یعنی جیسے حضور کے باطن میں اچھے اچھے اخلاق تھے جو سارے کے سارے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بس تمہارے باطن کے اخلاق بھی سارے ویسے ہی ہونے چاہیے. ظاہر حضور کیسا تھا یہ بھی سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اپنے ظاہر کو بھی اسی کے مطابق بنانے کا کوشش کرو، اور جہاں تک ہو سکے حضور کی سنتوں پر عمل کرو. بس جتنا تمہارا سنتوں پر عمل ہوتا جائے گا تمہارا ظاہر و باطن ہمارے محبوب کے مشابہ ہوتا جائے گا، بس تم ہمارے محبوب ہوتے جاؤ گے. جس درجے کی تمہارے اندر ان کی مشابہت آئے گی اسی درجے کے تم ہمارے یہاں محبوب ہوگے. تو یہ طریقہ ہے، اور جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ اس میں بیان فرمایا اللہ پاک نے. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا کہ پہلا حصہ اس پانچویں قسم کے مسلمان مردوں عورتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے کتابیں بتا دی ہیں آپ کو کہ ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے حضور کی سنتوں کا علم ہوگا، اور پھر ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ سنتیں عمل میں بھی آ جائیں گی. دوسرا حصہ اس پانچویں قسم کے مسلمانوں کا یہ ہے، وہ یحبونہ، اور یہ پانچویں قسم کے مسلمان اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالی کی بے پایا محبت ہے، اور بس اور اتنی محبت ہے کہ کسی کی بھی اتنی محبت ان کے دل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. یہ کیسے ہو کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پایا محبت پیدا ہو جائے اور اتنی محبت پیدا ہو جائے جتنی محبت کرنے کے ہم لائق ہیں. تو اس کے لیے بھی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے اس وعظ کے آخر میں طریقہ بیان فرمایا اور چار باتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے تین باتوں کا پچھلی مرتبہ بیان ہو گیا تھا. یہ تمہید میں نے اس لیے سنائی تاکہ تازہ بھی ہو جائے اور اللہ کرے یاد بھی ہو جائے اور اللہ کرے عمل بھی ہو جائے اور جو نئے نئے احباب ہیں ان کو معلوم بھی ہو جائے کہ کس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو حضرت نے پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت پیدا ہو جو ساری اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر محبتوں پر چھا جائے اور غالب ہو جائے. اس کے لیے ایک عمل تو حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرو, اس میں سارے نیک اعمال آ گئے, صبح شام تک کے سارے اعمال آ گئے, ظاہر کے بھی آ گئے باطن کے بھی آ گئے, وہ اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. تو نیت میں اللہ پاک نے زبردست تاثیر رکھی, جیسی نیت کرو گے ویسی اثر ہوگا. اچھی نیت سے اچھا اثر ہوتا ہے, بری نیت سے برا اثر ہوتا ہے. تو نیت ایسا عمل ہے کہ جو بہت ہی مؤثر چیز ہے. لہذا ہم جو بھی عمل کریں اس میں یہ نیت کر لیں, نماز پڑھیں تو یہ نیت کر لیں, وضو کریں تو یہ نیت کر لیں, غسل کریں تو یہ نیت کر لیں, کپڑے پہنیں تو یہ نیت کر لیں, کسی سے ملاقات کریں تو یہ نیت کر لیں, کسی کو ہدیہ دیں تو یہ نیت کر لیں, کسی کو صدقہ دیں تو یہ نیت کر لیں, کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو. تو یہ ایک مستقل عمل ہے اور اس کے اندر ایسی زبردست تاثیر ہے کہ نیت کر کے دیکھیں, اندازہ ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. چند ہی دن میں آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی اور پہلے اور بعد کے زمانے میں زمین و آسمان کا فرق انشاءاللہ محسوس ہوگا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں, ذکر اللہ کثرت سے کریں, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اتنی ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جتنا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی. یہ اس میں تاثیر ہے. فطری بات ہے, جس چیز کا آدمی تذکرہ زیادہ کرتا ہے اسی کی محبت اس کے دل میں ہوتی. تو یہ دوسرا عمل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ذکر اللہ کثرت سے کرے. اسی لیے چاروں سلسلوں میں ذکر اللہ کثرت سے کرایا جاتا ہے. اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, اور دوسرا یہ کہ اس ذکر اللہ کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی جیسے کہ زمین کو صاف ستھرا کر کے ہل چلا کر کھاد ڈال کر اسپرے کر کے نالیاں بنا کر بیج ڈال کر اب پانی چھوڑ دو ایک دم کھیتی لے لانے شروع ہو جائے گی. سب کچھ کرو پانی مت ڈالو تو بیج موجود ہوتے ہوئے بھی پھوٹے گا نہیں, نہ پھل نکلیں گے نہ پھول نکلیں گے نہ فصل پیدا ہوگی, کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. پانی پہنچے گا تو سب کچھ ہو جائے گا, بلکہ بعض دفعہ بغیر بیج کے بھی ہریالی پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم ہر برسات میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو زمین جو بالکل سوکھی ہوئی ہے وہ ایک دم ہری بھری کیسے ہو جاتی ہے؟ برسات کی وجہ سے, پانی کی برسنے کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے. تو پانی میں جیسے اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی, یہی مثال اللہ کے ذکر کی ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کے لیے توجہ دے, بھائی اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہونے کی نیت سے کثرت سے کرے گا تو ایسا ہے جیسے کہ بنجر زمین کے اوپر بارش برس جائے. تو بارش کے قطرے بے شمار ہوتے ہیں, جب وہ گریں گے زمین ایک دم کچھ دن کے بعد ہری بھری اور لہلانا شروع ہو جائے گی. ایسی دل کی دنیا میں بھی ہریالی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور ہمارا حال یہ کہ اکثر و بیشتر ہماری زندگی ذکر اللہ سے خالی ہے. آج کل تو سستی کا اور کاہلی کا یہ عالم ہے کہ تھوڑا تھوڑا ذکر بتایا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، اکثر اس میں بھی ناغے ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی پورا کبھی ادھورا، بس اسی طرح ذکر اللہ کرنے کی پابندی نہیں، بہانے بہانے کہ بھائی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہے تو دین کے کام نہیں ہو رہے، ذکر نہیں ہو رہا، تسبیحات نہیں ہو رہا. حالانکہ آج کل جو بزرگان دین اپنے متعلقین کو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں وہ برائے نام بہت معمولی سا ہلکا پھلکا بتاتے ہیں، اس کی پابندی کر لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مقصد حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان شاء اللہ دل میں پیدا ہو جائے گی. تو کرنا چاہیے، اس کی بھی میں وضاحت آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ کچھ تو تسبیحات صبح شام کی رکھنی چاہیے، پانچ تسبیحات صبح شام، سو سو مرتبہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی اور مسنون دعائیں اور قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ، یہ سب، یہ تو ہو گیا صبح شام کا ذکر. اور ایک یہ کہ چلتے پھرتے تین میں سے کوئی ایک ذکر ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالیں، یا تو قرآن شریف کی تلاوت ہر وقت کرتے رہیں، یا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، یا درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ذرا فارغ ہوں فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، لیٹے ہوئے ابھی نیند نہیں آ رہی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس میں تسبیح بھی ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر بس ہر وقت ہماری زبان پہ رہنا چاہیے، اور یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب سنت ہے تو بس ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے. تو ایک یہ عمل، تین عمل ہو گئے. ایک تو ہر نیک عمل اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو، دوسرا یہ ذکر اللہ کثرت سے کریں، دو عمل ہو گئے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں اور ان کی خدمت میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ملتے رہیں ان سے. بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ان کا کہیں بیان ہوتا ہے، کہیں ان کا آواز ہوتا ہے، تو ان کی مجلس ہوتی ہے جس کے اندر وہ اصلاح کی باتیں اور تربیت کی باتیں، عمل کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بیٹھیں. یہ بھی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی نفع ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. آج کل اس پہ بعض لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ عام مجلس سے ہٹ کر ان سے خصوصی تعلق رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں، بس اس نیت سے کہ بھئی میں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھوں، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، میرے باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اس نیت سے خالی بیٹھے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنا حال بتلا دیتا ہے. ہر آدمی کا حال الگ ہوتا ہے. ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ایک لیکچر دے دیں کسی بیماری کے اوپر اور پھر سب لوگ اس کا وہ لیکچر سن لیں، سب کو فائدہ ہوگا کہ بیماری ہے، بیماری کی حقیقت ہے، بیماری کی اسباب ہیں، اور یہ بیماری کے علاج ہیں، اس سے بیماری ہوتی، اور یہ احتیاطیں ہیں جن پر عمل کرنے سے آدمی اس بیماری سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، فائدہ ہوگا اس سے. لیکن اگر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوگا تو اس لیکچر سننے سے بیماری کا علاج نہیں ہوگا، اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب سے ملنا پڑے گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوگا، ان سے ٹائم لینا ہوگا، پھر ان سے ملنا ہوگا، پھر اپنی بیماری بیان کرنی ہوگی، اگر انہیں ٹیسٹ لکھ دیے تو ٹیسٹ کی رپورٹ بھی دکھانی ہوگی، پھر وہ تجویز کریں گے، پھر وہ علاج کریں گے، پھر وہ اس دوا استعمال کرے گا، پرہیز بتائیں گے، وہ پرہیز کرے تب جا کے فائدہ ہوگا. تو اصل صحبت دوسرے نمبر کی ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس دوسرے نمبر والی صورت سے علاج ہوتا ہے، بیماری دور ہوتی ہے، صحت بحال ہوتی ہے، آدمی کی کمزوری رفع ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس ایک تو اس کے عام مجلس میں جانا ہے، فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جو رذائل ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا، ہمارے اندر جو اعمال کی کمزوریاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی، وہ صحبت میں جا کر بیٹھنے سے ہوں گی. اور اس میں اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنا حال ان کو بیان کرے اور جو کچھ وہ کہیں اس کے مطابق عمل کرے. لیکن کبھی کبھی خاموش مجلس بھی فائدہ کرتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جا کر آدمی بس خالی بیٹھ جائے تو اس خالی بیٹھنے سے بھی آدمیوں کو باطن کا فائدہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی آخر عمر میں خاموش مجلس بھی ہوتی تھی. حضرت کے بعد خاص خاص خادموں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دن بھر تو آپ مصروف رہتے ہیں, ہمیں بھی موقع نہیں ملتا آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھنے کا, کوئی ہمارے لیے کوئی خاص صورت ہو جائے. حضرت فرمایا میرے پاس فجر کے بعد کا ہی وقت ہے, تم فجر کے بعد آ جایا کرو اور میرے اجازت لے کے میرے کمرے میں بیٹھ جایا کرو, میں اپنا کام کروں تم اپنا کام کرنا. تو حضرت جو خاص خاص خدام تھے وہ اجازت لے کر کے فجر کے بعد حضرت کمرے میں چلے جاتے تھے اور ایک چوکی تھی اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اپنا ذکر کرتے رہتے تھے. حضرت بھی اپنے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, کوئی بیان نہیں ہوتا تھا, کوئی واضح نہیں ہوتا تھا, کوئی بات نہیں ہوتی, بس خاموش مجلس کہلاتی تھی. دس منٹ بیٹھ جاتے تھے, کبھی کسی کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو پوچھ لی, یا حضرت کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو حضرت نے بتلا دی, نہیں تو بس پھر حضرت سے سلام دعا کر کے واپس ہو جاتے تھے. تو بعض خدام نے عرض کیا کہ ہمیں اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ حضرت کی عام مجلس سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنے اس سے فائدہ ہوا. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں اللہ پاک نے انسان کے باطن میں, باطن سے باطن میں لینے کا راستہ رکھا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا آنکھوں سے, لیکن جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو خود بخود اس کے باطن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں اور تعلق مع اللہ کی جو شمع روشن ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت جو ان کے دل میں بھری ہوئی ہے, وہ چپکے 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 تھوڑے 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 دھیرے 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 وہ پاس بیٹھنے والے کے باطن میں بھی منتقل ہوتی. تو یہ دوسری صحبت جو ہے آج کل یہ بہت کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پورا فائدہ نہیں ہوتا. بس وہ مجلس عام میں آتے ہیں, آئیں اور ضرور آئیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اصل فائدہ اس سے ہے کہ جیسے مریض جب تک ڈاکٹر سے خصوصی تعلق قائم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا بیماری دور نہیں ہوگی, یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے, پھر باطنی امراض دور نہیں ہوں گے اور اچھے اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے. لیکن اب ہر ایک کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے, تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں بھائی, انہوں نے تو ہر مشکل کا حل اپنے مواعظ میں اور ملفوظات میں بیان فرمایا. تو چوتھی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کسی کو شیخ میں اثر نہیں ہے, کسی کو کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں ہے, اس کے شہر میں کوئی بھی نہیں ہے. بہت سی جگہ دنیا میں ایسی ہیں, ہمارے ملک میں بہت سے شہر اور علاقے ایسے ہیں کہ دور دور کسی بزرگ کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی متبع سنت متبع شریعت اللہ والا ہے ہی نہیں, تو کس کے پاس جا کے بیٹھے. تو ایسی صورت میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر اپنے شہر میں نہیں ہے, اپنے علاقے میں نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں دوسرے شہر میں ہے کہ دوسرے علاقے میں تو ان سے رابطہ رکھو, اور رابطہ رکھ کر کے ان سے ایک تو رابطہ رکھو. اب رابطہ موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اور ای میل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب آج کل تو بہت سارے ذرائع نکل آئے ہیں رابطہ کرنے کے, ان سے رابطہ رکھو. اور خط و کتابت کا تو ایسا رابطہ ہے کہ اپنے ملک میں نہایت ہی آسان ہے, اپنا حال ان کو لکھو, ان سے جو جواب آئے اس کے مطابق عمل کرو. اسی طرح برابر خط و کتابت کا رابطہ رکھو. خط و کتابت ای میل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, ڈاک کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, اور بھی دیگر ذرائع سے ہو سکتی ہے, دستی بھی ہو سکتی ہے, لیکن برابر اپنا حال ان کو لکھتے رہو اور جو کچھ ہوا جواب دیں اس پہ عمل کرتے رہو. ایک تو یہ کام یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں, یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں, دور رہنے والے سب اپنی سہولت سے اپنے اپنے بزرگوں سے ایسا رابطہ سب کے لیے آسان ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں بھائی کہ جس کو براہ راست کسی کی صحبت نہ ملے وہ خط و کتابت کے ذریعے رابطہ رکھے. اور اس کی ایک مثال بھی ہمارے بزرگوں نے دی ہے देखो हम ये जो पंखे चल रहे हैं, ये लाइट जल रही है, पावर हाउस यहां से कितना दूर है, लेकिन यहां पावर हाउस का मीलों दूर है, लेकिन बिजली यहां पे चमक रही है, बल्ब यहां रोशन है और पंखा यहां चल रहा है रास्ते की वजह से। पावर हाउस कितनी दूर है यहां से, लेकिन यहां पे रास्ता इसका वहां से जुड़ा हुआ है, तो रोशनी यहां तक आ रही है, करंट यहां तक आ रहा है, तो उससे जरा पंखे भी चल रहे हैं और बिजली भी चल रही है। ऐसे आपका जो मुर्शिद है, अल्लाह वाला है, वो पावर हाउस की तरह है। आप उससे अपना रब्ता रखो, जहां भी रहोगे इसी तरीके से करंट दिल में आता रहेगा और दिल के अंदर अच्छे अच्छे अखलाक पैदा होते रहेंगे, बद अखलाक के अंदर होते रहेंगे, बशर्ते के रब्ता हो। रब्ते का मतलब है उससे ताल्लुक रखो और हर हाल उनको बताते रहो, जो कुछ वो हिदायत दें उस पर अमल करते रहो। एक तो ये बताया हजरत। दूसरी बात ये बताई कि उनके मशवरे से मुताले के लिए जो किताबें वो तजवीज करें मुताला करते रहो और उनके दावों के मुताबिक अमल करते रहो। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात और मवाइज के मुताला करने का तरीका बयान फरमाया है। एक जगह हजरत ने अपने मलफूजात और मवाइज के मुताला करने का तरीका बयान फरमाया कि मेरे मवाइज और मलफूजात से उस वक्त फायदा होगा, और जब फायदा होगा जब मुताला करने के साथ साथ जो बात भी अमल की आए, चाहे करने की आए या बचने की आए, फौरन पहले उस पर अमल करो, और जब तक अमल न करो आगे मत बढ़ो, पहले अमल करो फिर आगे चलो, फिर अमल करो फिर आगे चलो। तो इस तरह से जाहिर की भी सलाह होती चली जाएगी, बातिन की भी सलाह होती चली जाएगी। अब देखिए मुर्शिद तो बहुत दूर है, लेकिन उसने जो किताबें हमें अपनी सलाह के लिए तजवीज कर दी हैं या दे दी हैं या बता दी हैं, बस उन किताबों का मुताला करते रहो और बुरी सोबत से अपने आप को बचाओ। पांचवी चीज ये है कि ये परहेज है, हर बीमारी के अंदर परहेज होता है, बगैर परहेज के फायदा नहीं होता, लिहाजा परहेज ये है कि बुरी सोबत से अपने आप को बचाओ। अगर बुरी सोबत से नहीं बचाओगे तो फिर जब तक नेक सोबत में रहे तो नेक असर हुआ, बुरी सोबत में गए तो नेक असर खत्म, बुरा असर शुरू हो जाएगा, फिर वहीं जहां चले थे वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये हजरत ने इसमें बयान फरमाया। खुलासा ये है, आखिर में हजरत ने खुलासा फरमाया कि जाहिरी आमाल में जो कमी है तुम उसे दूर करो, और जो बातिनी आमाल में कमी है उसको पूरा करो, और इन चार बातों पर अमल करते रहो। एक, हर अमल इस नीयत से करो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो। नंबर दो, उनके अपने मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक जिक्रुल्लाह कसरत से करो। तीसरी ये कि अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो, अहले मोहब्बत की सोहबत में रहने से मोहब्बत दिल में भर जाती है, और जब उनसे दूर रहो तो उनसे खत व किताबत के जरिए बराबर राबता रखो, और जो किताबें वो मुताला करने के लिए बताएं उनका मुताला करते रहो, और जो हिदायत दें उसके मुताबिक अमल करते रहो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत भर जाएगी, जरूर भर जाएगी, जरूर भर जाएगी, जरूर भर जाएगी इंशाअल्लाह। ये हजरत के अल्फाज का खुलासा बताया मैंने। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अमल अता फरमाए। वाकई दावा मंगल को 12 रजुला
वाले
बयान होगा इंशाअल्लाह।
अगर जो शहर के साथ भी आते हैं उनको,
हाँ, आइंदा मंगल को इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आमतौर पर कोई रुकावट नहीं होती आने में, इसलिए इंशाअल्लाह बयान होगा। जो हजरात आना चाहें आ जाएं, जो किसी वजह से ना आना चाहें उनकी उनके उनका उजर हो जाने इंशाअल्लाह ताला। दुआ कर लें। اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حیو یا قیوم یا ذا جلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا ذا جلال والاکرام، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو جو مسلمان و خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے، یا اللہ ان کی بھی، انہیں بھی عافیت عطا فرما، ہمیں بھی عافیت عطا فرما، ہم ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شریک فرما، ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما، جس محبت کے ہم لائق ہیں اپنی رحمت سے وہ محبت ہم کو عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما. یا ارحم الراحمین، آپ کی محبت حاصل کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا ارحم الراحمین، ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما. مجاہدین فلسطین کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ اپنے عجائب قدرت ان کے اندر ظاہر فرما. اسرائیل کو نشان عبرت بنا دیجیے، اسرائیل اس کے مددگاروں کو نشان عبرت بنا دیجیے. مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. برحمتک اللہ.